أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی احسان کیا تھا یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا. آپ لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو. اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا. یہ سورہ احزاب کی آیات ہیں. اس سے پہلے کی جو آیت گزشتہ درس میں بیان ہوا تھا اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ کسی مومن مرد و عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ کسی معاملے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں، حکم دے دیں، تو پھر اس سے سرتابی کی مجال کسی مومن مرد و عورت کو نہیں ہے. چنانچہ اس ضمن میں دو تین واقعات پیش آئے تھے، ان میں سے ایک واقعہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، جو حضرت زینب بنت جحش ہیں، ان کے گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان کا نکاح حضرت زید سے کر دیا جائے، لیکن حضرت زینب کے بھائی عبداللہ نے اور خود حضرت زینب نے اس کو پسند نہیں کیا، اولاً انکار کیا، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہو گئیں تو پھر اس پر عمل ہوا. بات یہ ہے کہ شرعی طور پر ویسے تو یہ مطلوب ہے کہ نکاح میں دونوں خاندانوں کا خیال رکھا جائے، یعنی لڑکی اور لڑکے میں دونوں میں ہم پلہ ہونا یا ہم نسب ہونا، ہم قبیلہ ہونا، اس کا خیال رکھنے کا شرعاً حکم ہے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نکاح میں موافقت تبھی رہے گی جب مزاج میں مطابقت ہو، موافقت ہو. تو بعض اوقات مالی اعتبار سے اونچ نیچ یا حسب نسب کے اعتبار سے اونچ نیچ یہ ذہنوں میں ہم آہنگی نہیں ہونے دیتی. اس بنا پر شریعت نے یہ چاہا ہے کہ جب لڑکی اور لڑکے کا نکاح کیا جائے تو اس ہم آہنگی کا خیال رکھا جائے اور اپنے کف میں ہم پلہ لوگوں سے نکاح کیا جائے. جہاں تک دینی کفات کا تعلق ہے تو اس میں تو یقیناً کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی کسی کافر کے نکاح میں دی جائے، اس لیے کہ یہ حق صرف لڑکی ہی کا نہیں ہے بلکہ اللہ کا بھی حق ہے. اس لیے اس میں اس کا اختیار نہیں دیا کسی کو کہ کسی مسلمان لڑکی کو کسی کافر کے نکاح میں دیا جائے، یہ بات تو کسی طور پر جائز نہیں. البتہ مالی کفات، مال کے اندر برابری ہونا، نسب میں برابر ہونا، خاندان کا ایک جیسا ہونا، اس میں شریعت نے چاہا ہے کہ چونکہ اس میں لڑکی کا بھی حق ہے اور خاندان والوں کا بھی حق ہے. البتہ اگر لڑکی کا حق مثلا اس میں ہے کہ وہ اگر کسی ایسے شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے جو بظاہر مالدار نہیں ہے، فقیر ہے، تو اپنا حق اگر وہ ساقط کرنا چاہے لیکن کف میں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اور جہاں تک خاندانی نسب کا تعلق ہے تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ خاندان والے بھی چونکہ اس میں شریک ہیں تو محض لڑکی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی, اس میں خاندان والے بھی شریک ہیں. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ہم پلہ اور یہ سب کچھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم پلہ نہیں ہونے ذلیل سمجھا جائے یا کم تر درجے کا سمجھا جائے, یہ مقصد نہیں ہے اس کا. یہ صرف ذہنی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ان چیزوں کو کہا گیا. لیکن جہاں دینی تقاضے ہوں دوسرے تو پھر اس صورت میں اس دین کے تقاضے کو اور مصلحت کو پیش نظر رکھنا ہوگا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بعض مواقع پر اس قسم کے حکم دیے کہ جس میں دینی ترجیح کی بنا پر اس کفو کا خیال نہیں رکھا گیا جس کا خود حکم آپ نے دیا. اس لیے کہ کفو کا مسئلہ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے لیکن جب دینی مصلحت ہوتی ہے کسی معاملے میں تو اس ترجیح کا خیال رکھنا چاہیے. یہاں پر بھی چونکہ یہ سب کے علم میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ کے حکم کو فوقیت, یہ سب سے بالا تر چیز ہے, حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اس لیے جب آپ نے ایک معاملے میں حکم دے دیا کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے تو اب اس میں کسی کا اختیار باقی نہیں رہتا. تو اس معاملے میں چونکہ دینی ایک ترجیح تھی اور وہ میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا, اور پھر آپ نے اپنی چچزاد بہن زینب بنت جہش سے ان کا پھوپیزاد بہن غالب ان سے جو ہے نکاح بھی کرا دیا تھا, لیکن ذہنی آہنگی ان میں نہ ہو سکی. اور حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کیا کرتے تھے کہ وہ شاید نسب کی بنا پر اپنے آپ کو بہتر سمجھتی ہیں, بعض اوقات تیز زبانی کا بھی مظاہرہ کرتی ہیں, تو اس اعتبار سے ذہنی آہنگی ان کے درمیان آپس میں نہیں ہو سکی. اور جب کچھ معاملہ زیادہ ہی آگے بڑھا تو حضرت زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اب انہیں طلاق دے دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی تھی, یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی تھی کہ بالآخر زید اپنی بیوی کو طلاق دیں گے, اور طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے کے بعد ان کا نکاح آپ سے ہوگا. تو یہ بات آپ کے علم میں تھی. لیکن جب حضرت زید نے آپ سے مشورہ کیا کہ میں انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں کہ طلاق دے دوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس کو قرآن مجید نے ذکر کیا کہ کہا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ, کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں روک کے رکھو اور اللہ سے ڈرو. لازمی بات ہے کہ طلاق کوئی اچھا عمل نہیں ہے, شرعی حکم یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے طلاق سے انسان بچے. اس لیے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کہ بے شک اس نے مجھ سے مشورہ کیا ہے اور میرے علم میں یہ بات ہے بھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ طلاق دیں گے, لیکن بہرحال اپنے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچتے ہوئے کہ چونکہ طلاق اب غض المباحات ہے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور کوشش کرو کہ اپنے نکاح میں ان کو باقی رکھو. یعنی اگر ایسا ہو جائے کہ بالکل آخری درجہ ہو, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو, تو پھر تو مجبوری ہے, لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے نکاح میں انہیں روک کر رکھیں, باقی رکھیں. اللہ رب العزت کے علم میں تو یہ بات تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا بھی دی گئی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کا حکم دیا یا مشورہ یہ دیا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ. اور دوسری بات اور بھی دل میں پوشیدہ تھی کہ چونکہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا, اور یقیناً لوگ اس پر زبان تان دراز کرتے, تان و تشنی سے آپ کا سینہ چھلنی کرتے, تو اس لیے اس کا بھی تھوڑا سا دل میں آپ کا تھا کہ لوگ جو ہے اس معاملے میں کیا کہیں گے. ایک بات یہاں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بات مقاصد شرعیہ میں سے ہو اس میں پھر کسی کے تان و تشنی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن جہاں کوئی بات مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو اس میں اگر کوئی بات ایسی ہو جائے, جیسے کہ بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے غالب نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ میں بیت اللہ کو اس طرح سے بناؤں کہ جو حتیم کا علاقہ ہے وہ بھی بیت اللہ کی تعمیر میں شامل کر پورا ایک کمرہ بن جائے, تاکہ اور دروازے جو اونچے بنائے ہوئے تھے اس زمانے میں, داخل ہونے کا دروازہ اتنا اونچا تھا کہ سیڑھی لگائے بغیر اوپر آدمی چڑھ نہیں سکتا تھا. تو شروع میں جب یہ بنایا گیا تھا تو اس وقت یہ دروازہ نیچے تھا اور ایک دروازہ دوسری سائڈ پہ بھی تھا, تاکہ ادھر سے داخل ہوں لوگ اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں. لیکن جب بعد میں اس کی تعمیر قریش نے کی تو انہوں نے اس کو دروازوں کو اونچا بنایا تاکہ صرف ہم لوگ داخل ہو سکیں, کوئی اور داخل نہ ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس دروازے کو دوبارہ نیچے کر دیا جائے اور دوسری طرف سے بھی دروازہ کھول دیا جائے تاکہ ایک طرف سے باب کعبہ سے لوگ داخل ہوں اور دوسرے دروازے سے نکل جائیں, اور حتیم کو بھی بیت اللہ میں شامل کر لیا جائے. لیکن آپ نے فرمایا کہ چونکہ قوم کو ابھی تک پورے طور پر ان کے دل میں اسلام بھی نہیں آیا ہے, اور اس لیے آپ نے کہا کہ قوم چونکہ اس میں مخالفت کرے گی اس لیے آپ نے ایسا کیا نہیں, اگرچہ آپ کی دل کی خواہش تھی. لیکن وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہ مقاصد شریعہ میں سے نہیں تھا, کیونکہ حلال و حرام کا اس پر مدار نہیں تھا, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ویسا ہی تعمیر کیا. اور بعد میں پھر بعض لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو جانا, بعض خلفاء نے, تو انہوں نے ایسا کیا بھی کہ حتیم کو شامل کر لیا, دروازوں کو بھی نیچے کر دیا. لیکن جب اگلا دور آیا دوسرے بادشاہ کا, اس نے پھر ویسے ہی کر دیا. اس کو جب کسی نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے ایسا جو عمل کیا وہ غلط تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی, تو اس نے کہا اچھا اس کا مجھے پتا نہیں تھا, تو اب میں دوبارہ ویسے ہی کر دیتا ہوں. تو غالباً امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا فتویٰ لیا گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ اب اس کو رہنے دو ایسے ہی, ورنہ ہر بادشاہ جو ہے وہ اس کو مذاق بنا لے گا, ایک آئے گا تو اس کو ویسا بنا دے گا, دوسرا آئے گا پھر ویسا کر دے گا, تو اس کو اب جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو. اس میں اللہ کی حکمتیں بھی ہیں, یقیناً ہم جیسے لوگوں کو کون اندر داخل ہونے دیتا. آج حتیم کا حکم بیت اللہ ہی کا حکم ہے, اگر کوئی حتیم کے اندر دو رکعت نماز پڑھتا ہے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بیت اللہ میں اس نے نماز پڑھی. تو یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں, وہی زیادہ جانتے ہیں. تو بہرحال یہاں چونکہ مقاصد شریعہ میں سے یہ بات نہیں تھی, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کہ لوگ تان اور تشنی کریں گے اس کو چھوڑ دیا تھا. لیکن یہاں پر جو معاملہ تھا وہ دوسرا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ بھی عملی طور پر تبلیغ رسالت ہی میں سے ہے اور مقاصد شریعہ میں سے ہی ہے, اس لیے پھر آپ نے اس تان و تشنی کی پرواہ نہیں کی, اور بالآخر حضرت زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اس آیت میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے. اور چونکہ اس زمانے میں ایک یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کو بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے کہ آپ نے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جب انہوں نے طلاق دے دی, ان سے تعلق ختم ہو گیا, عدت کا زمانہ گزر گیا, تو اللہ کے حکم سے پھر جو ہے وہ ان سے نکاح کیا. اور اس میں دو باتیں ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے بعض موقع پر کہا بھی کہ تمہارے نکاح تو یہاں پر ہوئے اور میرا نکاح اللہ رب العزت نے کیا. تو اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دیا, اب باقی کوئی اور ضرورت باقی نہ رہی, اور بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور آپ نے اس حکم کی بنا پر نکاح کیا, تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے. تو بہرحال دونوں چیزیں اس میں داخل ہیں. اسی کو شاید میں ذکر کیا گیا ہے, وَاِسْتَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا, اللہ نے احسان یہ کیا کہ انہیں دولت اسلام سے مالا مال کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے, تو یہ احسان اللہ نے کیا. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور آپ نے بھی اس پر احسان کیا, آپ کا احسان یہ ہوا کہ آپ نے انہیں اپنی خدمت میں لے لیا اور آپ نے اپنی تربیت میں لے لیا, آپ نے حتیٰ کہ انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو یہ سارے احسانات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو آپ اس قول کو یاد کیجئے جب آپ نے کہا کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ, اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو, وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس, اور اپنے دل میں آپ وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا, اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, ڈرتے تھے, واللہ حق ان تخشاہ, اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا, پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا. اب میں نے جیسا کہ کہا کہ اس میں دونوں باتیں, کہ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح کر دیا, اور یہ کہ اللہ نے حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ان سے کر لیا, تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بھائی بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ رہے. چونکہ ایک رسم بد تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم بد کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح سے کیا کہ حضرت زینب کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اب چاہے لوگ زبان تان دراز کرتے رہے, لیکن جب مقاصد شریعہ میں سے یہ بات ہوئی کہ ایک رسم بد کا خاتمہ کرنا تھا، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تان و تشنی کی پرواہ نہیں کی بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کیا. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا. بات یہ ہے کہ دنیا میں جو معاملات بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے تو وہ اچانک ہوتے ہیں کہ بھئی اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا، اچانک یہ ہو گیا، اچانک وہ ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے علم میں وہ سارے معاملات پہلے سے ہی ہوتے ہیں اور تکوینی طور پر وہ سارے امور طے شدہ ہوتے ہیں. البتہ ہمارے علم میں چونکہ ایک بات نہیں ہوتی اس لیے کہتے جی اچانک یہ بات ہو گئی، لیکن اللہ رب العزت کے علم میں وہ تمام باتیں پہلے سے مقدر ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا وکان امر اللہ مفعولا، اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو بعض واقعات سے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ بعض برائیوں کا خاتمہ ہو جائے، اس زمانے میں جو یہ برائی تھی اس کا خاتمہ اس نکاح کے ذریعے سے کر دیا گیا. آگے ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اس میں ایک دوسری بات کو بیان کیا گیا ہے. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، ان نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو. یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ نپا تلا مقدر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی نکاح نہیں ہوئے بلکہ کئی نکاح ہوئے، تو یہ جو متعدد شادیاں ہوئیں، یہ متعدد نکاح ہوئے ہیں، تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سی حکمتیں اللہ رب العزت کی ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یقیناً ایک تو نبی کے گھرانے کی جو مسائل ہیں، احکامات ہیں، وہ امت تک پہنچ گئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح نہ ہوتے تو خانگی جو زندگی ہے وہ خانہ خالی رہتا. اس لیے اللہ رب العزت نے چاہا کہ ایک ایک بات نبی کے گھر کی وہ لوگوں تک پہنچ جائے کہ کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، کہ جو شخص ایک بیوی ہے تو اس کی، اور جو جس کی دو بیویاں ہیں یا تین بیویاں ہیں، چونکہ عام لوگوں کے لیے چار تک کی گنجائش ہے، اس لیے اگر کسی کی متعدد بیویاں ہیں تو ان کا حق کس طرح سے ادا کرے اور کیا معاملات ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اس ذریعے سے، یعنی آپ کے گھرانے کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچ جائے. اس کا آپ اس وجہ سے بھی نکاح ہوئے. اور دوسری بات ہے کہ قابل اعتراض بات اس لیے بھی نہیں کہ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے بھی متعدد نکاح تھے. چنانچہ بعض روایتوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں اور غالباً سلمان علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں. تو یہ متعدد نکاح پہلے بھی ہوتے رہے، کوئی نئی بات ایسی نہیں تھی جو قابل اعتراض ہو. اور اس زمانے میں بھی لوگ متعدد نکاح کیا کرتے تھے، چنانچہ جب پابندی لگی اور صرف 4 بیویوں پر انحصار کیا گیا کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اس وقت بہت سے لوگ ایسے تھے جن کی کسی کی 10 بیویاں تھیں، کسی کی 12 بیویاں تھیں، تو انہوں نے پھر 4 اپنے نکاح میں رکھی اور باقیوں کو طلاق دی. تو اس طرح سے یہ عمل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی یہ معاملہ کوئی ایسا قابل اعتراض نہیں ہے، اور جبکہ اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی امت تک پہنچی. اور پھر یہ کہ اس میں اور بھی بہت سی حکمتیں تھیں. بعض شادیاں ایسی تھیں، یعنی ایک شادی ایسی کی ہے آپ نے جو کماری عورت، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی جتنی ازواج مطہرات تھیں یا بیوہ تھیں یا متعلقہ تھیں ان سے آپ نے نکاح کیا، اور اس میں بہت سی حکمتیں تھیں. کہیں ایسا بھی ہوا کہ اس نکاح کی بنا پر ان کا پورا خاندان جو ہے وہ اسلام لے آیا. کہیں اور دوسری وجوہات تھیں، بہرحال اس میں حکمتیں اور مصلحتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے تھے. تو اس بنا پر یہ بات قابل اعتراض نہیں، اس کو یہاں پر ذکر کیا. اور انشاءاللہ اس کا موقع دوسرا آئے گا جہاں پر تعدد ازواج سے متعلق بات ہوگی، تو مزید اس کی حکمتوں کو وہاں بیان کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.